نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم آج کے سیشن میں دیکھیں گے کہ زندگی کا اصل امتحان کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے قصے کو جہاں بھی آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کرے، مگر شیطان آدم کے آگے نہیں جھکا. کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، پھر میں کمتر کے آگے کیوں جھکوں؟ اس کے برعکس ایک دوسرا کردار فرشتوں کا تھا، حکم ہوتے ہی فوراً آدم کے سامنے جھک گئے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، لیکن حقیقت میں یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہی مارکہ تمام انسانوں کے ساتھ پیش آئے گا. انسان کی تخلیق کے بالکل آغاز میں یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارا اصل امتحان کہاں ہونے والا ہے. اس دنیا میں ہر انسان کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ اس کی بڑائی کا بت ٹوٹے پھر بھی وہ اس کو گوارا کرے، دوسرے کے مقابلے میں اس کو چھوٹا مقام ملے پھر بھی وہ اس پر راضی ہو جائے، اس کے احساس سے برتری کو کچائے پھر بھی وہ حق اور انصاف کے راستے سے نہ ہٹے، اس کی عظمت کا کلا اس کی آنکھوں کے سامنے ڈھا دیا جائے پھر بھی وہ اس کا استقبال کرے. ہر انسان کی زندگی میں یہ کہانی بار بار دہرائی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کی بڑائی ٹوٹتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے مقابلے میں کم مقام پر راضی ہونا پڑتا ہے. ایسے موقع پہ پھر جو لوگ اپنے آپ کو چھوٹا بنانے پہ راضی ہو جاتے ہیں نا، وہ فرشتوں کے ہم نشین بن جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی بڑائی کا بت ٹوٹنا برداشت تو نہ کریں اور اس دور کے آدم کے سامنے جھکنے پر راضی نہ ہو جس کو اللہ نے ان کے مقابلے میں بڑائی دی، تو وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور ایسے لوگوں کا انجام پھر آخرت میں وہی ہے جو ابلیس کا انجام بتایا گیا. اگر ہم سب دیکھیں تو اصل امتحان جو انسان کی کامیابی کے راستے میں آتا ہے وہ اس کی انا کی جنگ ہے. جو انسان اپنی بڑائی کے احساس میں اتنا زیادہ چور ہو کہ اللہ کے حکم کی بھی اس کو پرواہ نہ لگے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ اللہ کا حکم اس کو چھوٹا لگے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص ناکام ہو گیا. ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ہے. اس بات کو سنتے ہوئے ہم ذرا اپنا محاسبہ بھی تو کریں، زندگی میں کہاں کہاں کس کس موڑ پہ آزمائی جاتی ہوں اس انداز میں کہ میرے سامنے اس وقت کا کوئی آدم کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے آدم ایک تمثیل ہو سکتی ہے نا، یہاں کوئی بھی ایسی چیز، وہ جاندار بھی ہو سکتی ہے اور بے جان بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارا حسن بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ پانچ وقت کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور وہ کسی انسان کی بڑائی کو مان کر اپنے آپ کو چھوٹا کرنا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ماں باپ کے سامنے، بعض اوقات شوہر کی بات کے سامنے، اور اسی طرح کے کچھ اور لوگوں کے سامنے. جو انسان انا کا شکار نہیں ہوتا نا اور اللہ کا حکم سمجھ کے اس بات کو مان جاتا ہے، اس کا انجام ہے جنت. جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، آپ دیکھیں گے کہ اس کو زندگی کے ہر موڑ پہ فتح ملے گی. اور بہت چھوٹی سی سوچ ہوتی ہے، بس فوراً انسان اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. کیا میں نے نہیں رہنا، میں نہیں ہوں، کیا ہوا اگر کسی نے میری انا کو ہرٹ کیا، کیا ہوا اگر کسی نے مجھے سلام نہیں کیا، کیا ہوا کسی نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، کیا ہوا کسی نے مجھے صوفے کی بجائے کرسی پہ بٹھا دیا، کیا ہوا کسی کو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ بات کیسے کرنی تھی، بس کوئی بات نہیں میں تو چلتی ہی جاؤں گی. ایسے لوگ پھر اپنی ذات کو بہت بڑا مسئلہ نہیں بناتے. اس کے برعکس جب یہ سوچ چھنتی ہے نا، تو بعض دفعہ لوگ صرف اسی بات پہ کئی کئی سال تک اپنے پیاروں سے لڑے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ سمجھا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے سمجھا کیا تھا، اس نے محفل میں میری توہین کر دی، اور بعض وقت خون کے رشتوں کے اندر دراڑیں پڑنے لگتی ہیں. تو لہذا پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی ایک ایسا مارکہ ہے جس میں جیتے جی اپنے آپ کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، جس میں خود اپنے ہاتھ سے اپنی قبر بنا کر اس میں لیٹ جانا پڑتا ہے. زندگی ناقابل برداشت کو برداشت کرنے کا امتحان ہے۔ دہراؤں گی اس جملے کو اگر آپ موٹے لفظوں میں لکھ سکیں، کاغذوں پہ یا دل کی تختیوں پہ، زندگی ناقابل برداشت کو برداشت کرنے کا امتحان ہے۔ جو لوگ اس ناقابل برداشت کو برداشت کرنے پر راضی ہوں، وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ان باغوں میں جگہ پائیں گے جو ہر قسم کی ناخوشگواریوں سے پاک ہو، جہاں دوبارہ کچھ بھی برداشت نہ کرنا پڑے، جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے آزادی اور خوشی کی لا محدود دنیا حاصل ہو جائے گی۔ حالات سے ٹکرانے کی بجائے، الجھنے کی بجائے، کوشش کریں بدل سکے، نہ بدلیں تو برداشت کر لیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل پڑھ رہی تھی، ایک عالم ہے تو ان سے کسی نے مشورہ کیا کہ میری بیٹی کو واپس بھیج دیا، یعنی بیٹی ناراض ہو کے گھر آ گئی ہے، اور میں اس کے ساتھ اب ایسے کروں گا ویسے کروں گا، یعنی ظاہر ہے کہ جب دل پہ چوٹ پڑتی ہے باپ کے منہ سے نکلا کہ لو میری بیٹی کو ہلکی ہے، اس نے کیا سمجھا اس کو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹی گھر آ گئی، اب باپ کی سوچ بدل گئی نا، اگر دین کا کچھ کام کرتے تھے تو سوچ بکھر گئی، دنیا کا کوئی کام کرتے تھے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جس شخص کی نظر مقصد پہ ہو وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ نہیں بناتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر اختلاف کس نوعیت کا، اگر تو یہ اختلاف شرعی اختلاف ہے، اس لڑکے کے اندر کوئی شرعی عیب ہے، اس کے دین کا نقص ہے، پھر تو سوچ کا انداز فرق ہوگا، لیکن اگر اس کے برعکس صرف طبیعتوں کا فرق ہے، مزاج کا فرق ہے، تو کیا ہوا، تھوڑا بہت اس کو صحیح کر کرا کے واپس معاملے کو سنوار دیں، کیوں کہ اصل مقصد پہ فوکس رہے۔ تو عالم نے ان کو بہت ہی اچھی بات کہی کہ دیکھیے، آپ یا تو ایک باپ بن جائیں یا ایک دائی دین بن جائیں، اگر آپ دین کے دائی ہیں نا تو آپ تو جلدی جلدی اس معاملے کو سمیٹ کے اس بچی کو اس کے گھر بھیجیں گے تاکہ آپ پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں، اور اگر آپ صرف باپ بن کے جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس مسئلے کو جتنا مرضی الجھا لیں۔ زندگی کا یہی امتحان ہے کہ ناقابل برداشت چیزیں آپ کے لیے قابل برداشت ہو جائیں، تو اللہ کرے کہ اس امتحان میں ہم کامیاب ہو سکے۔ بہت سارے لوگ اس پرچے میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ عمل کے پرچے پریکٹیکل مشکل ہی ہوتے ہیں، تھیری آسان ہوتی ہے، آپ لمبے لمبے تھیسس لکھتے جائیں، آپ لمبے لمبے آرٹیکلس لکھتے جائیں، لیکن جب لیبارٹری میں کھڑے ہو کہ آپ کو ایسڈس کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے نا، اس وقت اگر کوئی اپنا ہاتھ جلائے بغیر کامیابی کے ساتھ مطلوبہ چیز بنا لیتا ہے نا، تو وہی پھر سائنس کی فیلڈ میں بھی آگے بڑھتا ہے اور میڈیکل کی فیلڈ میں بھی۔ کوئی ڈاکٹر کتنی کتابیں پڑھ لے، اس کے ٹیسٹ دے دے، لیکن جو ہی اس کو ایکسپیریمنٹل بیس پہ لایا جائے، سامنے مردے کو رکھا جائے یا بیمار کو رکھا جائے، اس وقت وہ فیل ہو جائے تو اس کی پڑھی ہوئی کتابوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل کامیابی وہ ہے جو عمل سے دکھے، رویوں سے دکھے، کاغذ کے نوٹ سے نہیں۔ کوئی چیز سوچیں آپ، کسی چیز کی نیت کر لیں چند سیکنڈ میں، اپنا جائزہ لینا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا میں کہاں رونگ تھی، ہم ہمیشہ دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، نہیں میں بھی غلط ہو سکتی ہوں، وہ مسئلہ میرا بھی کھڑا کیا ہوا ہو سکتا ہے، اس میں زیادتی میری بھی طرف سے ہو سکتی ہے، آخر سارا قصور اگلے کا تو نہیں ہے۔ اس طرح کے سوال کیا کرے خود سے۔ انشاءاللہ ایک گہرا سانس لیں گے آپ اللہ کی توفیق سے۔ اب ایک اور آرٹیکل سے شیئر کر لیتے ہیں اس وقت میں، یہ بلکہ پڑھ کے سناؤں گی۔ اس کا ٹاپک ہے شیر دیکھ رہا ہے، یعنی لائن دیکھ رہا ہے۔ جم کاربٹ ایک انگریز تھا، وہ 1907 میں ہندوستان آیا، اس کو معلوم ہوا کہ یو پی کے جنگلوں میں بہت سے مردم خور شیر ہیں، یعنی انسانوں کو کھا جانے والے۔ وہ اپنی رائفل لے کر یو پی کے جنگلوں میں پہنچ گیا۔ 1907 میں اس نے پہلے مردم خور شیر کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا، جو 430 یعنی 430 آدمیوں کو مار کر کھا چکا تھا۔ جم کاربٹ نے یو پی کے جنگلوں میں 22 سال گزارے، 22 ایئرز۔ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک درجن سے زیادہ، یعنی 1 ڈزن سے زائد مردم خور شیروں کو ہلاک کیا۔ اس جان جوکھم کام کا واحد انعام جم کاربٹ کی یہ روحانی تسکین تھی کہ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو اس قابل بنائے کہ ایک انسان وہاں محفوظ طور پر چل سکے. یعنی یہ اس نے اپنی زندگی کا گول بنایا تھا کہ مجھے اس حصے کو شیروں سے پاک کرنا ہے تاکہ کوئی لڑکی بھی وہاں آرام سے گزر سکے. سیٹسفیکشن ایٹ ہیونگ میڈ اے اسمال پورشن آف دی ارتھ سیف فرام فار اے گرل ٹو واک آن. جن کابٹ نے اپنی کتاب کا نام ہے مین اینٹرز آف کیومیونز، یعنی آدمی یو پی کے جنگلوں میں جاتا ہے، اس کتاب میں اپنے ان تجربات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو انسانوں کو کھانے والے شیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے پیش آئے. ایک موقع پر اس نے لکھا کہ دن کی روشنی میں بھی شیر کی قربت، حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو، خون کی گردش میں ہیجان پیدا کر دیتی ہے، یعنی خون گرم ہونے لگتا ہے. پھر جب شیر ایک عام شیر نہ ہو بلکہ وہ مردم خور شیر ہو، تاریخ رات کے 10 بجے ہوں اور آپ جانتے ہوں کہ مردم خور شیر آپ کو دیکھ رہا ہے، اس وقت خون کی گردش ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے. مطلب کیا ہے کہ اس کے ایکسپیرینسز میں یہ بات تھی کہ دن میں بھی شیر کا مقابلہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن رات کی گھڑیوں میں سامنے شیر ہو جو کتنوں کو کھا چکا ہو، اس کا سامنا ہو جائے تو انسان کا خون جو ہے وہ تیزی سے دوڑنے لگتا ہے، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. یہ احساس کہ شیر میرے قریب ہے اور وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے آدمی کے خون میں طوفان برپا کر دیتا ہے. پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کے اندر یہ یقین آ جائے کہ وہ خدا جو تمام شیروں کا اور تمام زمین و آسمان کا خالق ہے وہ میرے قریب ہے اور مجھ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی. اور اسی کیفیت کا نام ہے تقویٰ. سوچئے ذرا، ایک جملہ نوٹ کریں اس پورے آرٹیکل میں سے، وہ خدا جو تمام شیروں کا اور زمین و آسمان کا خالق ہے وہ میرے قریب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کیا یہ احساس پھر انسان کے بلڈ پریشر کو اور اس کے دوران خون کو بڑھا نہیں سکتا؟ اور جو بندہ شیر سے تو ڈرے لیکن شیر کے رب سے نہ ڈرے، اس سے بھی زیادہ کوئی نا سمجھ انسان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کو تقویٰ سے منور کر دے کہ ہم اس کیفیت کو دنیا میں محسوس کریں کہ کان نہ قدر آہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ، یہ نہ ہو سکے تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. پھر ایسے بندے کو کسی سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی، پولیس مین کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دن کے اجالوں میں اگر رولز کو فالو کرتا ہے تو وہ رات کی تنہائیوں میں بھی یہی رولز فالو کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں انہی میں کر دے. اللہم آتی نفسی تقواہا، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.